حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.
ایک خصوصی انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غازی صلاح الدین. ناظرین، پاکستان کو بنے ہوئے 61 سال کا عرصہ بیت چکا. اس 61 سال میں 3 آئین بنے، 4 مارشل لا نافذ کیے گئے، 2 وزیر اعظم قتل ہوئے اور 2 وزیر اعظم جلاوطن کیے گئے. 61 سال میں ایک سوال 16 کروڑ عوام کے سامنے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ملکی سیاست، ملکی معیشت اور ملک میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج پاکستان جمہوری استحکام ہے، کیا ہم اپنے اداروں کو مستحکم کر سکے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ بالادست ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہو چکی ہے؟ اور کیا اس ملک میں جمہوری استحکام آگے بڑھ رہا ہے، اس کا تسلسل ہے، یا پھر اس جمہوریت کا مستقبل تاریخ ہونے جا رہا ہے؟ آج میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت، مذہبی، روحانی، سیاسی طور پر وہ ایک عرصہ خاموش رہے، لیکن میری خوش قسمتی کہ آج وہ ایک طویل عرصے کے بعد تمام انٹرنیشنل اور نیشنل صورتحال پر تفصیل کے ساتھ گفتگو پر راضی ہوئے ہیں. تنظیم الاخوان کے سربراہ حضرت مولانا محمد اکرم آوان صاحب. اکرم آوان صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک طویل عرصے بعد جو ہے وہ آپ اپنی سیاسی خاموشی کو توڑ رہے ہیں، اور میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ جو ہے وہ آپ اس صورتحال میں اپنے جو ہے وہ ناظرین کو، اس ملک کے عوام کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاح الدین بھائی، ہم بڑا لمبا سفر کر کے، بڑی قربانیاں دے کر، بڑی جد و جہد کے بعد آج پھر ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں ہمارے سامنے کوئی نشان منزل نہیں. قوموں کی حیات جو ہوتی ہے وہ جب تک منزل متعین نہ ہو تو ڈگمگاتی رہتی ہے. قومی زندگی کا کوئی دھارا بنتا نہیں جب تک آپ کے سامنے آپ کا ٹارگٹ واضح نہ ہو. ہم آج جس جگہ پہنچے ہیں 61 برسوں کے بعد، اس جگہ بھی ہمارا روز کا کام، روز جسے آپ ایڈہاک بیسس کہتے ہیں، اس پہ چل رہا ہے. ہمارے سامنے کوئی متعین منزل نہیں ہے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے، کوئی ایسا نشان نہیں ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور کوئی جو جب ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ آتا ہے اسے اچیو کرنے کے لیے ہمیں بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو لوگوں کو جو انفارمیشن پہنچتی ہے اس میں بھی آئیں، لوگوں کی جو سوچ بنتی ہے اس میں بھی آئیں، لوگوں کا جو ایک کریکٹر بلڈنگ ہے اس میں تبدیلی آئے، تب جا کر قوموں کو نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جس افراتفری کا ہم شکار ہیں اور جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، قتل ہو رہے ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، کسی کی کوئی منزل نہیں ہے، یعنی جو کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ بھی محض ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا۔
ایسا تو نہیں مرنے والے کو یہ پتا نہیں کہ میں کیوں مر رہا ہوں،
کوئی پتا
مرنے والے کو یہ پتا نہیں میں کیوں
کوئی پتا نہیں کیونکہ کسی کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں۔ اب مرنے والے کے سامنے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں کہ جو وہ مر کے اچیو کر لے گا، اور جو مر رہا ہے اسے کوئی پتا نہیں، اور کوئی بندہ، یعنی کہنے کو تو ہمارے حکمران 16 کروڑ کہتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے میں ہماری آبادی 21 کروڑ سے بھی شاید زائد ہو، کیونکہ ہماری جو مردم شماری ہوتی ہے اس میں بے شمار لوگ رہ جاتے ہیں، کوئی انہیں پوچھتا نہیں۔ آپ کراچی کی مردم شماری اور حقیقی آبادی دیکھ لیں تو کتنا فاصلہ ہے، اسی طرح لاہور راولپنڈی کو دیکھ،
کراچی کی تو ویسے تو آفیشیل 2 کروڑ ہے، لیکن اس سے زیادہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ سے زیادہ ہے،
نہیں زیادہ ہے، کم از کم 4 کروڑ ہوگی، اگر آفیشیل 2 کروڑ ہے تو وہ یقیناً 4 کروڑ ہوگی، اور بے شمار ایسی جھگیاں، ایسی جگہ، ایسے گھر ہوں گے جن پر کوئی خانہ شماری کا نمبر نہیں ہوگا، جس کے
افراد نہیں۔ 18 فروری 2007 کے عام انتخابات سے 16 مارچ تک کوالیشن حکومت سے عدلیہ کی بحالی تک ملک کس ڈگر پر چل رہا ہے؟
میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ روزمرہ کے کام ہے، جو سامنے آ گیا اس کے پیچھے لگ گئے۔
تو یہ ایڈاکزم ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس ایڈاکزم پر اسٹیٹ کو تو نہیں چلایا جا سکتا،
لیکن ہماری تو چل رہی ہے، اب یہ معجزہ سمجھیں یا کرامت سمجھیں،
تو یہ ملک خود بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، معجزے کے تحت چلایا جا رہا ہے، ملکوں کو معجزے کے تحت تو نہیں
چلایا،
سسٹم کے تحت چلایا،
لیکن یہ بات ہمارے ان لوگوں کے سمجھنے کی ہے جو ملک چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں ملک اس لیے قدرت کسی کے سپورٹ نہیں کرتی کہ وہ چند روز حکومت کر لے، اور یہ ٹارگٹ رکھنا کہ ہمارے 5 سال گزر جائیں یہ غلط ٹارگٹ ہے، یعنی 5 سال میں آپ نے کیا تعمیر کی کہ جو آئندہ قوم کے لیے اس راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی کرے، یعنی 5 سال گزارنا مقصد نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے لوگوں کی تقریریں سنتا ہوں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی وہ کامیاب حکومت ہے جو 5 سال پورے کر لے، بھائی 5 سال پورے کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ 5 سال میں آپ نے قوم کو کیا دیا، کیا مثبت تبدیلی آئی، قوم کہاں کھڑی تھی، آپ اسے لے کر کہاں پہنچے، اور اسے راستہ بھی دیا، نشان منزل بھی دیا کہ ابھی منزل اتنی دور ہے، آپ کو آگے چلنا ہے، تو وہ ہم نہیں کر رہے، ہم چل رہے ہیں روز کے مسائل کو، روز کس طرح
لیں۔ اس میں لیڈرشپ کا جو ہے وہ قصور ہے، عوام کا قصور ہے، کس کا قصور ہے، ذمہ دار کون ہے؟
عوام بیچارے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام بے اختیار ہیں، عوام کے پاس جو یہ کہا جاتا ہے نا،
جو ووٹ کا اختیار دیا جاتا ہے،
یہ جو ووٹ کا اختیار دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی کسی کو یہ تربیت نہیں دی گئی کہ ووٹ میں کیا پاور ہے اور اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ نے کس نیت سے ووٹ دینے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ برادریزم پہ ووٹ دینا، پیسے لے کر ووٹ دینا، محض ایک دھڑداری بنا لینا، اس پہ ووٹ دینا، آپ بتائیں مجھے کہ کون سا الیکشن آپ کا مارل جو ویلیوز ہیں ان پر ہوا، کون سا بندہ مارل ویلیوز پہ منتخب؟
اب تو پارٹیاں حضرت منشور بھی نہیں لاتی۔
ہاں بالکل، تو یہی تو
شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، پرسنالٹیز کا
بنیادی بات یہ ہے جی کہ اس ملک پر مسلمانوں کی 700 سال حکومت رہی پورے برے صغیر پر، ان 700 سالوں میں ملک کی حالت کیا تھی، اور جب انگریز آیا اور اس نے ملک کیپچر کیا، لوگ نااہل ہو گئے، وہی مسلمان تھے جنہوں نے اس ملک کو ترقی دی، انہی کی اولاد تھی، جب وہ اس مارل کریکٹر سے نیچے آ گئی، تو جب انگریز آئے ملک کی حالت کیا تھی، یہ میں آپ کو یہ شہادت دیتا ہوں اس کی لارڈ میکرس کی. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے پورے ہندوستان کو سروے کر کے رپورٹ دی تھی برٹش پارلیمنٹ میں. یہ اس کی تقریر ہے 2 فروری 1835. اور یہ انڈین آفس لائبریری میں موجود ہے. یہ اس کی فوٹو کاپی ہے, اس کے ساتھ یہ لارڈ صاحب کا فوٹو بھی ہے اور اس پہ وہ اتھینٹسٹی بھی ہے, باقاعدہ اتھینٹک فوٹو کاپی ہے. تو اس میں یہ کہتا ہے, I have traveled across the length and breadth of the India and I have not seen one person who is a beggar. آپ اندازہ کریں کہ کیا نظام سلطنت رہا تھا کہ پورے ہندوستان میں بنگال سے لے کر مکران تک اور ہمالیہ سے لے کر دکن تک وہ کہتا ہے, I have seen not a single person beggar who is a thief. کوئی بیگر نہیں تھا, کوئی چور نہیں تھا. سچ ویلتھ آئی ہیو سین ان دس کنٹری. یعنی اس طرح سے یہ ملک مالا مال تھا. اینڈ ہائی مارل ویلیوز, اخلاقی اقدار اتنی بلند تھی کہ کوئی مانگتا نہیں تھا, کوئی چوری نہیں کرتا تھا. پیپل آف سچ کیلیبر دیٹ آئی ڈو ناٹ تھنک وی وڈ ایور کنکر دس کنٹری. یہ اس کے الفاظ ہیں. ان کو فتح کرنا یہ ممکن نہیں ہے. Unless we break the very backbone of this nation, جب تک ان کی کمر نہ توڑ دی جائے,
یہ بیک بون کو توڑا نہیں جائے گا.
اور بیک بون کی نشاندہی کرتا ہے, which is her spiritual and cultural heritage. روحانی اور جو ان کی تہذیبی اقدار ہیں وہ ان کی بیک بون ہے. And therefore I propose that we replace her old and antique education system. ان کا جو نظام تعلیم ہے اور وہ انٹیک ہے, یعنی بے مثال ہے, اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی, اسے ہمیں توڑنا ہوگا. ہر کلچر, اس کا جو تہذیبی ورثہ ہے, اسے گم کرنا ہوگا. فار اف دا انڈینز think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation.
بڑا کلیئر جو ہے وہ اس نے تعریف
کی ہے. یہ ہماری تعریف ہے. اور پھر اس بندے نے اور ولیم میور نے مل کر ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنایا. آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے تعلیمی نظام ہیں پوری دنیا میں, آپ امریکہ میں جائیں, رشیا میں جائیں, چائنا میں جائیں, تو بنیاد اس نظام کی یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو بتاتا ہے کہ تم کون ہو, who are you, تمہاری نیشنلٹی کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا ہے, اس کی اقدار کیا ہے اور تمہیں کیا بننا ہے اور اس کے لیے تم کیا کر سکتے. اس کے بعد ریاضی اور اس کے بعد سائنس اور اس کے بعد میڈیکل اور اس کے بعد ہسٹری اور اس کے بعد یہ وہ سارے آتے ہیں. لیکن وہ بچہ جب بنتا ہے تو وہ اس قوم کا بچہ ہوتا ہے. ہمارے اب نظام تعلیم کو دیکھ لیں, بندہ 4 دفعہ ایم اے کر جائے, پی ایچ ڈی کر لے, اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا, اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے قومی ہیرو کون ہے. میں آپ کے ٹیلی ویژن پہ دیکھتا رہتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, حقیقتاً دکھ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اقوال سناتے ہیں مغربی ماہرین کے کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. یار کبھی بھول کر کوئی مسلمان قوم میں بھی ایسے دانشور ہوئے ہوں گے جنہوں نے دنیا کی رہنمائی کی, آپ ان کے قول ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ ابھی تک ہم سے وہ جو غلامی کا بیج انہوں نے بویا تھا وہ نکلا ہی نہیں. ہم اپنے ہیروز کو اون ہی نہیں کرتے. اور یہ تو بڑا مشہور مقولہ ہے قائد اعظم مرحوم کا کہ ایک قوم کا ہیرو جو ہوتا ہے وہ مخالف قوم کا بدترین دشمن ہے. تو اس ان اقوام نے تو ہمارے ہیروز کو دفن کیا, ان کی یادیں دفن کر دی, ان کے ارشادات دفن کر دیے, کیونکہ ان کے لیے تو بدترین دشمن تھے. لیکن کیا ہم انہیں اب تک اون کر سکے ہیں؟ ہم نے انہیں اپنایا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ٹی وی پہ ہمیں شاذ و نادر کبھی کوئی رسول اللہ کا قول یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, ایک آدھ قول کبھی کسی تیسرے چوتھے دن, ورنہ سارے مغربی ہیروز کے اقوال آتے ہیں. تو یہ قومی سوچ کی عکاس ہے نا. آپ کا میڈیا تو ایک تصویر دکھاتا ہے, جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی آپ دکھاتے ہیں. کہ نہیں
صحیح بالکل.
تو ابھی تک ہم اسے اون نہیں کر سکے. کیوں ہم نے ملک کیوں تقسیم کیا تھا؟ مجھے یہ سوال تنگ کرتا ہے کہ کیوں کروڑوں لوگوں کی عزتیں لٹی, کروڑوں لوگ راستے میں مارے گئے, غریب لوگ تھے بےچارے. ایک بچہ ہے, ایک بچی ہے, ایک بڑھیا ہے, ایک بابا ہے, دو بیل ہیں, دس بیگھے زمین ہے, وہ بےچارا سب کچھ کھو کے. ارب پتی نے اگر اربوں کھوئے تو اس کے لیے تو اربوں سے زیادہ وہ قیمتی تھے. اس کی لاشیں بھی دفن نہ ہو سکیں, گد کھاتے رہے, کتے کھاتے رہے, اور اتنی بڑی قربانی کے بعد ہمیں یہ ایک ملک نصیب ہوا. اس میں ہم نے کیا کیا؟ یعنی جو یہ نظام یہ لارڈ بتا رہا ہے, جو انہوں نے دیا تھا اسے منو ان ہم نے وراثت میں لے لیا, اور 61 برسوں سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. تو جب آپ کوئی
حضرت, ہم آزادی تو حاصل کر چکے لیکن ذہنی طور پر آج بھی ہم غلام ہیں.
نہیں یار, ہم نے آزادی حاصل نہیں کی,
ہم آزاد نہیں.
یہی تو ہمیں غلط فہمی ہے,
ہم آزاد,
ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمیں آزادی نصیب ہی نہیں ہوئی.
آزاد نہیں ہے, کس کے غلام ہیں؟
صرف انگریز چلا گیا اور اس کی جگہ پاکستان کے چند خاندان اس کے جانشین بن گئے.
ان کے سرپرست امریکہ,
ان کے سرپرست کوئی بھی ہو. دیکھیں, ہمیں امریکہ سے, ہمیں یورپ سے کسی سے ڈیل نہیں کرنا. ہمیں ڈیل کرنا ہے اپنے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان سے.
تو انہیں تو لوگ منتخب کرتے ہیں, عوام منتخب کرتے ہیں.
لوگ
تو قصور نہیں,
لوگ منتخب تو کرتے ہیں, لیکن کیا لوگوں کے پاس کوئی چوائس ہے؟ کیا لوگ, جس کو لوگ چور چور کر کے نکالتے ہیں اسی کو پھر منتخب کرتے ہیں, تو لوگ کہاں جائیں؟
تو یہی تو ہمارا اعزاز ہے,
یہی تو مصیبت ہے ہماری. یہ آزاد قوموں کا رویہ تو نہیں ہے. یا تو بندہ چور نہیں ہے اور قوم نے اسے غلط کہا تو قوم کو معافی مانگنی چاہیے, اور یا وہ چور ہے تو اس سے قوم کی جان چھڑانی چاہیے. یہ کیا رویہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ ایک سال, دو سال, ڈیڑھ سال برداشت نہیں کرتے, کہتے ہیں چور ہے, کام ٹھیک نہیں کر رہا, آنیسٹلی نہیں کر رہا, ملک کا بھلا نہیں چاہ رہا, لوٹ رہا ہے, اپنی جیبیں بھر رہا ہے, نکالو نکالو نکالو. آپ نکال دیتے ہیں, پھر آپ دوسرا لے آتے ہیں, پھر آپ پہلے چور کو لے آتے ہیں, پھر آپ دوسرے چور کو لے آتے ہیں. تو یہ کیا آزاد منش انسانوں کا شیوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ قوم آزاد ہے؟
حضرت محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت نے خطے کی سیاسی صورتحال کو بدل کر نہیں رکھ دیا؟
گزارش یہ ہے جی کہ ہم نے ایک محترمہ کو نہیں کھویا, ہم نے بہت سے نامور لوگ اور بہت قابل لوگ جو ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے تھے, بہت سے لوگوں کو کھویا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی طور پر, یا اگر آپ پارٹی ہی کہہ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو بھی کہنے کی باتیں, تقریریں بہت ہوتی ہیں, لیکن اس کا کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی افسوس ہوا ہو یا کسی نے کوئی سبق سیکھا ہو. افسوس کہنے سے نہیں ہوتا غازی صاحب, افسوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مشن کو, اس کام کو کس تیزی سے لے کر آگے بڑھتے ہیں. یاد میں ایک کمانڈر شہید ہو جاتا ہے تو دوسرا صرف کہے کہ مجھے اس کا بہت افسوس ہے, لیکن فوج کو لے کر بھاگ جائے تو کون سا افسوس ہے؟ افسوس کا اظہار تو اس نے کیا جو بے جگری سے لڑا اور اس مشن کو مکمل کیا اور وہ مورچے فتح کیے. تو یہ قوم باتیں انقلاب انقلاب کی ہوتی رہتی ہیں. اب میں سن رہا ہوں دو دن سے کہ یہ بہت بڑا انقلاب آ گیا, چیف جسٹس صاحب بحال ہو گئے, انقلاب آ گیا. بھی انقلاب یہ نہیں ہوتے, انقلاب ہوتے ہیں جب قوموں کے راستے صحیح ہوتے ہیں. انقلاب ہوتا ہے جب ہم صحیح سمت چلتے ہیں. انقلاب یہ بن سکتا ہے جیسے اب تعاون ہوا ہے دونوں جماعتوں میں بچھڑنے کے بعد. تو میرے خیال میں دونوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ
ایک مرتبہ پھر بچھڑنے کے لیے ملے ہیں
آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے, لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہے, اللہ کرے.
لیکن نظر ایسا نہیں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بچھڑنے کے لیے ملے ہیں.
دیکھو دو چیزیں ہیں, اگر تو ہم قومی مفاد پہ جمع ہو جائیں اور ہماری توجہ اس طرف آ جائے جس طرف یہ لاڈ صاحب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں, اور ہم مل بیٹھ کر اپنے دانشوروں کو بٹھا کر اس شعبے کے لوگوں کو بٹھا کر اس پہ دیکھیں, پچھلی تاریخ نکالیں کہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن کیا تھا, بچے کیا بن رہے تھے, انہوں نے کیا تبدیلی کی کہ ہم غلام بن گئے, ہم وہ آزادی والا سسٹم پھیل رہا ہے, بجائے اس کے کہ کتنی وزارتیں کس کو ملیں, کون سی سیٹ کس کے پاس ہے, کون صدر بنا, کون وزیر اعظم, یا جو بن گیا بن گیا, اسے کام کرنے دو, یعنی اسے اس اپنا عرصہ پورا کرنے دو, قوم اس کا احتساب کر لے گی جب اس کا عرصہ پورا ہوگا, اس نے اچھے کام کیے ہوں گے شاید دوبارہ اسی کرسی پہ وہی آ جائے, اچھے نہیں کیے ہوں گے شاید لوگ اسے بدل دیں گے, اس کام کو اس کے وقت پہ رہنے دو, جب اس کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا. لیکن اب کرنے کا یہ کام ہے کہ حکومت بھی اپوزیشن بھی مل کر اس کا جائزہ لیں. اچھا ہمارے وزیر تعلیم آتے ہیں وہ کہتے ہیں دینی مدارس میں انگریزی پڑھو, یار یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے, آپ اپنے کالجز میں,
ہمارے وزیر تعلیم کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ قرآن شریف میں 30 پارے ہیں,
ہاں وہ کہتے ہیں 40 پارے, تو آپ
بڑا المیہ, اور
آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے کورس میں سے فالتو چیزیں نکالیں. یعنی ایک بچہ جو میڈیکل کے قابل ہے, میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے, آپ اسے دور دراز کے مضمون کیوں پڑھاتے ہیں, اسے وہ مضمون پڑھائیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک بچے کو آپ پرائمری میں دیکھتے ہیں کہ یہ ادیب یا یہ شاعر یا یہ اس طرف جاتا ہے, اسے ادب پڑھائیں. ایک بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذہن انجینئر کی طرف جاتا ہے, تو اسے انجینئرنگ سے متعلقہ ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھائیں. یہ سارا ایک بستہ آپ نے ایک بچے پہ لاد دیا جو ایک گتا بھی نہیں اٹھا سکتا. یعنی میرے اپنے پوتے سکول آتے ہیں تو ڈرائیور گھر سے بستے اٹھا کر گاڑی میں رکھتا ہے اور پھر گاڑی سے سکول دینے جاتا ہے اور کلاس سے اٹھا کر گاڑی, بچہ بستہ نہیں اٹھا سکتا, کیسی عجیب بات.
میں تو بچے کا باپ ہوں, میں بھی نہیں اٹھا سکتا,
ہاں تو پھر کیا فائدہ. تو اگر یہ بنیادی تبدیلیاں ہم مل کر نہیں لائیں گے, اب دینی مدارس ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں بنیادی تبدیلیاں آئیں اور دین اس میں آئے, بچہ ایف ایس سی کر کے جائے دینی مدارس میں, سپیشلائزیشن کرے, تفسیر میں کرے, فقہ میں کرے, حدیث میں کرے, لیکن اس کے پاس بیسک نالج تو ہو.
صحیح.
تو ہم نے تقسیم کر دیا قوم کو, آدھوں نے دین پڑھا انہیں دنیا کی خبر نہیں, جنہیں ہم نے دنیا کا علم دیا انہیں دین کی خبر نہیں. اب دو گروپ بن گئے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جی یہ رائٹسٹ ہے یہ لیفٹسٹ ہے, کون رائٹسٹ ہے کون لیفٹسٹ ہے, دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, کون ہو از دا رائٹسٹ اینڈ ہو از دا لیفٹسٹ.
محترمہ کا قتل جو ہے اسیسینیشن ملک میں ہونے والے بہت سے دیگر لیڈروں کی طرح تاریخ کے اوراق میں دب تو نہیں جائے گا؟
آج تک جو کچھ اس پہ ہو رہا ہے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پہلے بے شمار لیڈر ہماری یادوں میں سے بھی گم ہو گئے, اور جب کبھی کوئی بات آتی ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن کسی نے ان کی وہ دی ہوئی رہنمائی یا ان کے مشن کو آگے نہیں بڑھایا. تو آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے
کہ یہ بھی تاریخ
کا حصہ بن جائے گا, اور لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کبھی کبھی نعرے لگاتے رہیں گے, الیکشن کا ایک نعرہ بن جائے گا, کمپین کا ایک نعرہ بن جائے گا, لیکن
اتنی بڑی لیڈر, انٹرنیشنل لیڈر,
اسے کسی نے سیکھا
ویژن, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو یہ المیہ نہیں ہمارا یا ہمارے ملک کا.
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تو ہے, لیکن کیا ہمارے قومی ادارے اتنے نااہل ہیں کہ ایک اتنے عظیم لیڈر کے قتل کی انکوائری نہیں کر سکتے؟ اور اگر بے نظیر بھٹو اور ضیاء الحق یا ذوالفقار علی بھٹو یا اتنے عظیم لیڈروں کے قتل کی نشاندہی یہ نہیں کر سکتے, تو یہ ماں شما کو کیوں پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں, یہ قاتل ہے یہ قاتل ہے. اگر اتنے بڑے آدمی کے قاتل یہ دریافت نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ ہمارا عدالتی نظام.
اس سے بڑا جو ہے المیہ کیا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایف آئی آر تک درج نہیں,
ابھی تک ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. یعنی اپنے ملکی اداروں پہ اعتماد ہی نہیں کیا گیا, تو بڑا لیک آف کانفیڈینس ہے. اور یہی وہ جو قومیں ہم پر حکومت کرنا چاہتی تھی, ہمیں پیدا کرنا چاہتی تھی کہ ان میں لیک آف کانفیڈینس ہو. میں نے جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی اس کا تو اصل یہی تھا. اور ابھی تک ہم اس میں گرفتار ہیں, ہم اپنے آپ کو آزاد کیسے سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ غلط فہمی ہے نا آزادی
کے. ڈرونز حملے جو ہے ہم پر روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اب وہ کوئٹہ بلوچستان کی طرف بھی آ رہے تھے, لیکن بلوچستان کی حکومت نے ایک اسٹینڈ لیا. تو کیا وفاقی حکومت اسٹینڈ لے کر جو ہے اس طرح روک نہیں سکتے؟
دیکھیں, جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے, میرے خیال میں پچھلے دو سالوں میں جتنی دھمکیاں اور جتنی پابندیاں اور یہ کچھ بین الاقوامی طور پر اور یو این او میں اور ادھر ادھر ایران کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کم ہے. انہوں نے سٹینڈ لے لیا, تو آج امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ جنہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, سلو ہونی چاہیے, باتوں کو سمجھ کر آگے چلنا چاہیے. اگر ہم بھی روزے اول سے سٹینڈ لے لیتے تو ہمارے ساتھ بھی یہی رویہ ہوتا. قوموں کو کھا نہیں جاتا, یہ 20 کروڑ لوگ نگلنے آسان نہیں ہے. قومیں کھائی نہیں جاتی, قومیں بارود سے نہیں مٹتی. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہماری بیک بون ٹوٹی ہوئی ہے نا, جب تک ہم اسے درست نہیں کریں گے, جب تک ہماری کمر سیدھی نہیں ہوگی, تو ہم کس کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ ہم تو بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں, چلو آج کا دن تو گزارو, کل دیکھی جائے.
حضرت آپ پہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے بات کی, تو بات آتی ہے ایران جو ہے وہ اس وقت باراک حسین اوباما نے ایران کو نئی پیشکش کی ہے مقامات کے حوالے سے, ایک بہت بڑی تبدیلی ہے خطے میں. تو یہ کیا تبدیلی جو ہے وہ باراک حسین اوباما کی نیو چینج کا حصہ ہے, یا باراک حسین اوباما امریکنز ایک مرتبہ پھر انٹری چاہتے ہیں ایران میں تو نیو چینج کے لیے؟
دیکھیں, ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایک غلط فہمی کو پہلے دور کر لینا چاہیے. باراک حسین اوباما ہو یا کوئی ہو, ہی از دی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ ہی از ٹو لک آفٹر دا بینیفٹس آف ہز اون اسٹیٹ. ہمیں ان سے یہ امیدیں لگانا کہ جی اب صدر صاحب بدل گئے, نیا آ گیا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ میرے خیال ہے ہماری خام خیالی ہے. اس کا کام ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کو دیکھے. اگر ایران سے سلو سے امریکہ کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ سلو کرے, امریکہ کے مفاد کے لیے, خطے کے مفاد کے لیے نہیں, کیونکہ وہ صدر ہی امریکہ کا ہے بھائی. اگر پاکستان میں حملے کر کے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری نمبرداری قائم رہتی ہے تو وہ حملے جاری رکھے گا. اگر وہ سمجھے گا کہ حملے کرنے سے تو یہ نیشن بھڑک اٹھی ہے اور یہ حکومت ہمارے سامنے کھڑے ہونے کو, یار یہ ہمارے یہ تو اور جہاز گئے تو یہ گرانا شروع کر دیں گے اور ایک نئی وار شروع ہو جائے گی اور یہ ورلڈ وار بھی بن سکتی ہے, تو حملے جہاں بھی بند ہو جائیں گے. لیکن یہ ہمارے اپنے سیلف کانفیڈنس اور اپنے اعتماد کی بات ہے کہ ہم کب اپنے آپ پر, اپنے دست و بازو پر اعتماد کرتے ہیں.
ہمارے لیڈرز میں اتنا کریج تو ہونا چاہیے نا, وہ قوم پر بھروسہ کریں.
گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے منصوبے ہوں لانگ ٹرم, میرے بھائی یہ تلخ باتیں ہیں, یہاں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حکومت بدلتی ہے, پرائم منسٹر بدلتا ہے یا ایک پارٹی بدلتی ہے تو نیچے تک تھانے دار تک پٹواری تک سارے بدل جاتے ہیں. وہ قومی ملازم نہیں ہے, وہ اس پہلے پرائم منسٹر کے ملازم تھے, وہ گیا وہ سارے بدل گئے, نیا آیا وہ نیا لائے گا. یار یہ کون سی قوم ہے, یہ کیا قومی حکومتیں ہیں, کیا یہ عجیب بات نہیں ہے اور کیا یہ آپ روز نہیں دیکھتے؟ تو جب آپ کے ملازم یا سول سروس جو ہے وہ بھی آپ کے ذاتی ملازم ہوں گے, عدالتیں بھی آپ کی ذاتی ملازم ہوں, گرداور پٹواری اور اے ایس آئی بھی پارٹی کا ملازم ہو, تو کس قوم کی بات کرتے ہیں آپ؟ قوم کہاں آ گئی؟ جو بھی
کہتے ہیں حضرت کے جو ہے وہ جس قوم کی آپ اور ہم بات کرتے ہیں یا میڈیا بات کرتا ہے, اس قوم کو تو نیشن کو نیشن بننے ہی نہیں دی گیا. یہ تو ایک ہجوم ہے,
یہی تو وجہ ہے نا.
16-17 کروڑ
اب دیکھیں نا,
یہ ہجوم ہے.
جب یہ قومیں بنتی ہیں نا تو قومیں پروجیکٹ بناتی ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, پالیسی جاری رہتی ہے, چونکہ وہ قومی پالیسی ہوتی ہے اور قوم تو وہی ہے, حکمران
بدلا, نیشنل پالیسی ہوتی ہے,
نیشنل پالیسی ہوتی ہے. اب بش لاکھ برا صحیح, اس نے بہت ظلم کیے, لیکن کیا آتے ہی ہر چیز ریورس ہو گئی؟ نہیں ہوئی.
پالیسیاں
وہی ہیں, اکثر منسٹر وہی ہیں جو بش کے ساتھ تھے. بے شک اوباما چینج لائے گا, لیکن آرام سے, آہستہ سے, اس کا کوئی طریقہ کار سمجھ کر کہ کس طرح عراق سے جان چھڑائی جائے یا کس طرح افغانستان سے جان, اگر وہ چھڑانا چاہے گا تو بھی اس طرح نہیں کرے گا کہ اگلے پریزیڈنٹ کو چور چور کر کے کنڈیم کر کے تو یکسر وہ ریورس گیئر لگا دے, ایسا نہیں ہوگا.
گوانتانامو بے جیل جو بند ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ایک سال کا عرصہ وہ لے رہا,
حالانکہ وہ کلیئر کٹ بات تھی کہ ابھی سے بند کر دو, لیکن نہیں,
ایک آرڈر کے ذریعے بند کیا نہیں سکتا تھا, لیکن اس کے لیے بھی
ایک سال عرصہ لے رہا. اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک سڑک بن رہی ہے, حکومت بدل گئی, سڑک بند کر دو. ایک نالی بن رہی ہے محلے میں, حکومت بدل گئی, جی بند کر دو. یار یہ کیا تماشا ہے ہمارا؟ ابھی تک وہ جو ایک قومی اتحاد یا قومی ایک رویہ ہوتا ہے وہ بن ہی نہیں سکا. اور امریکہ میں ایک سال ایک کتاب لکھی گئی تھی, تو وہ ان کی تہذیب پہ اور معاشرت پہ تھی. تو اس کتاب وہ اس سال کی بیسٹ سیلر بک تھی, اس کا نام تھا دا لونلی کراؤڈ, کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا, ہر بندہ, بے شمار لوگ ہیں لیکن ہر بندہ اکیلا ہے, اپنا خود ذمہ دار ہے. ہم میں بھی وہ اب آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں نا ٹیک کیئر آف یور سیلف,
ٹیک کیئر آف
سیلف. اب ہمارے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تجھے نہیں پوچھیں گے کنویں میں گرتا ہے یا مرتا ہے, اپنی احتیاط تجھے خود ہی کرنی ہے. یہ وہ ان کا تو حال ویسا ہے, ہمارے وہاں سے سن کے کہہ دیتے ہیں, چونکہ ہم غلام ہیں, ہم سمجھتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے. تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے اللہ حافظ, یا اللہ بھلا کرے گا, یا کوئی میرے خدمت ہو تو بتاؤ. ہم نے یہ نہیں کہا, کہتے ہیں ٹیک کیئر. تو ہم ابھی تک قوم ہمیں کسی نے بنایا نہیں, اور یہ لیڈروں کا کام ہوتا ہے, لیڈر قومیں بناتے ہیں. قومی پالیسیاں کسی شخص کی نہیں ہونی چاہیے, ایک باڈی ہونی چاہیے, جیسے نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, اس میں آگے ایک باڈی ہونی چاہیے جو صرف
تھنک
ٹینکس ہونے چاہیے, جو قومی پالیسیوں پہ غور کریں اور رہنمائی کریں پریزیڈنٹ کی, پرائم منسٹر کی, اور ان کی رائے کے بغیر اس میں کوئی نیا آنے والا بھی تبدیلی نہ لا سکے. تو سارے ملکوں میں یہی ہوتا ہے, امریکہ میں بھی یہی ہے, تو یہاں کیوں نہیں؟
کیا امریکہ اس خطے میں کوئی جغرافیکل چینج لانا چاہ رہا ہے سعودی عرب کے ذریعے؟ ماڈریٹ طالبان سے بات چیت کی جا رہی ہے, ایران سے نئے تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں, عراق سے واپسی کی بات کی جا رہی ہے, افغانستان میں فوج کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے. تو کیا خطے میں ایک جغرافیکل چینج؟
جب ڈیزرٹ سٹارم شروع ہوا تھا, عراق نے قبضہ کیا کویت پر اور امریکہ نے چڑھائی کر دی, اور یہ جب اس کا نام انہوں نے ڈیزرٹ سٹارم رکھا. تو یہاں جمعے کے خطاب میں نے بات کی تھی, اسے آج 38 سال ہو گئے. میں نے یہ بات کی تھی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ جمعے کو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, اس میں بہت
سے کتنا وقت ہو گیا
حضرت؟ اسے تقریباً 7-8 سال ہو گئے. تو اس کے بعد ایک ساتھی نے میرے ساتھ, وہ میرے پاس باہر دفتر میں جمعے کے بعد بھی آیا, دوسرے دن آیا, کہ بھی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا, دنیا کا کوئی اکانومسٹ یہ بات نہیں کر رہا اور آپ نے خواہاں کہہ دیا, تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ یہ ایسی ایسی بات کہہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی کیسے بچے گا امریکہ؟ اس نے کہا امریکہ خرچہ لے رہا ہے سعودی عرب سے, امریکہ لے رہا ہے مڈل ایسٹ سے, تو سارے جنگ کے اخراجات تو وہ دے رہے ہیں, کویت سے لے گا, فلاں سے لے گا, فلاں. میں نے کہا میرے بھائی ایک بات سوچی آپ نے, جن ریاستوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا سارا سرمایہ پہلے امریکن بینکوں میں, یہ کیا دیں گے؟ یہاں سے سرمایہ نہیں دیں گے, یہ چیک دیں گے. خرچ وہی سرمایہ ہوگا جو امریکن اکانومی میں چل رہا ہے, وہ مسلمانوں کا ہے یا مڈل ایسٹ کا ہے یا فار ایسٹ کا ہے یا لوٹ کا ہے یا شہنشاہ ایران کا ہے یا مارکوس کا ہے. تو کہیں سے بھی امریکہ کو جو ملے گا وہ چیک ملے گا, سرمایہ تو وہ خرچ ہوگا جو امریکہ کی اکانومی میں آلریڈی چل رہا ہے. تو اکانومی کس کی ڈاؤن جائے گی؟ اگلے دنوں وہ مجھے ملنے آیا اور کہنے لگا جی مجھے 8 سال بعد اس بات کی سمجھ آئی ہے جو آپ نے 8 سال پہلے کی تھی, آج واقعی وہ ہو گیا.
ہمیں سمجھنے کے لیے بھی 8 سال
چاہیے تھے. تو قوموں کا ویژن ہونا چاہیے کہ آج جو بندہ پریزیڈنٹ ہے اس میں, یہ پرائم منسٹر ہے اس میں بیٹھے, وہ آج سے 50-100 سال آگے دیکھ رہا ہو کہ کیا ہوگا. آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ 10 سال بعد کیا ہوگا, 8 سال بعد کیا ہوگا, 20 سال بعد کیا ہوگا, تب جا کر جو اس کی جگہ آئے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی پالیسیز میں اگر کوئی خامی ہے تو انہیں بہتر کیا جائے. یہ کیا بات ہے کہ جی اب پنجاب میں آئے میاں صاحب آئے تو انہوں نے چیف سیکرٹری فوراً ایک بدل دیا, پھر آئیے بدلا, وہ بدلا, وہ بدلا, گورنر راج آیا, وہ سارے پھر بدل گئے, اب پھر میاں صاحب آئیں گے پھر سارے بدل جائیں گے. تو یار اس کا مطلب ہے یہ تو ذاتی ملازم ہوئے نا, قومی ادارے تو نہ ہوئے. اب یہ سارے جو چیف ہیں اداروں کے چیف ہیں, ادارے قوم کے ہیں یا ذاتوں کے؟
مولانا صاحب ایک بہت اہم سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, کیا ملکی سلامتی کے فیصلے ایک کمزور لیڈرشپ کے حوالے کیے جا سکتے ہیں؟
میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر ہو کسی کو ذاتی طور پر فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, ادارے ہونے چاہیے, تھنک ٹینک.
لیکن میں آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پر. ادارے بدقسمتی سے یا تو بنے نہیں ہیں یا انہیں بننے نہیں دیا گیا, انسٹیٹیوشن کمزور ہیں, انفرادی شخصیات جو ہیں وہ انڈیویجول بہت مضبوط ہیں.
دیکھیں جو انفرادی مفادات ہوتے ہیں نا غازی صاحب, وہ مستقل نہیں ہوتے, وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ایک چیز آج آپ کو چاہیے, کل شاید وہ آپ کو مل بھی رہی ہو تو آپ نہ لیں, کل کوئی دوسری چیز آپ کو ضرورت ہوگی کہ نہیں.
پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں,
پرائرٹیز وقت کے ساتھ, ذات کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں, چونکہ ذات نے کچھ روز رہنا ہوتا ہے, گنتی کے دن ہے ہر بندے کے پاس. قوموں کی زندگی صدیوں پہ محیط ہوتی ہے. اب ہماری زندگی, قومی زندگی 1450 سال تو ہو گئے کہ نہیں, تو یہ قیامت تک انشاءاللہ چلے گی. تو قوموں کی زندگی جو ہوتی ہے اس پر ذاتی فیصلے کرنا, یہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, ادارے ہونے چاہیے, ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی نظر مستقبل پر ہو اور ماضی جن کے حافظے میں محفوظ ہو, اور اس سے سبق لے کر آئندہ کے لیے وہ فیصلے کریں کہ بین الاقوامی تعلقات ہم نے کیسے رکھنے.
کیا ہماری لیڈرشپ نے ماضی سے جو ہے وہ سبق حاصل کیا؟
ابھی تک نہیں,
کچھ نہیں سیکھا.
ابھی تک کسی نے کچھ نہیں سیکھا. اگر سیکھتے تو یہ جو روز کی دھیما مشتی ہم دیکھ رہے ہیں, کم از کم یہ اسمبلی میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو یہ نہ ہوتی.
61 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. قائد اعظم کے بعد آنے والی قیادت, محلاتی سازشیں, ملکی سیاست, جمہوریت, معیشت کا بھٹا بٹا دیا. 16 کروڑ عوام اس دائرے میں گھومتے رہے ہیں. یہ کب تک اس دائرے میں گھومتے رہیں گے, کب باہر آئیں گے؟
جب تک ہم ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے تب تک اس سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں.
اس میں اصل ذمہ داری حضرت قیادت کی ہے, لیڈرشپ کی ہے. آپ نے جنرل پرویز مشرف کے ابتدائی دور میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, یہاں پر لاکھوں لوگوں کو خیمہ زن کیا, ایک نئی لیڈرشپ دی, آپ نے لوگوں کو ایک نئی ہوپ دی. اچانک آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور وہ لوگ اسلام آباد جانے کے بجائے گھروں کی طرف روانہ ہوئے.
تبدیل
فیصلہ کیوں ہوا؟
تبدیل نہیں کیا تھا, حکومت نے بات کی, سینٹر کے لوگ آئے, منسٹرز آئے کہ بھئی ہم کیا, آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ تو میں نے انہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے اسے تبدیل کر کے اسے سود کی بجائے شراکت پہ چلائیں تو 50% سے زائد مسائل قوم کے حل ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کے بینک ہیں جو 4% یا 5% 5% اور 6% سود دیتے ہیں اور وہ حرام ہوتا ہے, یہ 35% تک منافع دے سکتے ہیں سالانہ. اور پھر انہوں نے بینکنگ کے لوگوں کو بلایا, اس میں ہم بھی تھے, اس میں پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے, وزیر خزانہ تشریف لائے, وزیر مذہبی
وزیر خزانہ محبوب اللہ,
جی ہاں, وزیر مذہبی امور تھے ڈاکٹر صاحب, غازی صاحب اسلام آباد والے, وہ تشریف لائے, رفیق پارو صاحب پریزیڈنٹ تھے, وہ پرسنلی تشریف لائے. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور میں نے سمپل سا سوال رکھا تھا کہ آپ نے جو 58-60 سالوں میں 50 سالوں میں سود معاف کیے ہیں, ان کی مجھے سود حاصل کیا ہے بینک نے, وہ اس کا ٹوٹل بتائیں, اور جتنے قرضے معاف کیے ہیں اس کا ٹوٹل بتائیں. تو سود بہت کم تھا اور جو قرضے معاف ہوئے تھے کھربوں کے حساب سے وہ بہت. تو میں نے کہا بینک پھر سود سے تو نہیں کما رہے, بینک تو اپنے پروجیکٹ سے کما رہے. اگر سود سے کما رہے ہوتے تو بینک تو بینک کرپٹ ہو گئے ہوتے, ختم ہو گئے ہوتے. آپ نے اتنے قرضے معاف کیے ہیں کہ اتنا سود آپ نے نہیں لیا. تو جو پروجیکٹ سے آپ کماتے ہیں, جس کا پیسہ ہے اسے اس کا شیئر کیوں نہیں دیتے؟ اس پر حکومت قائل ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم فی الحال انٹرنیشنل, میں نے کہا آپ انٹرنیشنل رہنے دیں جب تک آپ قرضوں سے نجات حاصل نہیں کرتے, جب تک نجات حاصل ڈومیسٹک تو کریں, اتنی خوشحالی آئے گی کہ آپ وہ قرضے ادا کر کے وہاں بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے.
تو اس پر کوئی کنسنسس نہیں بن,
وہ نہیں کنسنسس بنا. اور پھر وہ افغانستان والی انٹرونشن آ گئی, وہ
رشیا افغانستان میں
رشیا نہیں رشیا تو پہلے آیا ہوا تھا رشیا چلا گیا تھا پھر امریکن انٹروینشن آ گیا تو اس میں دیر تو لگی لیکن چلو انہوں نے گرتے پڑتے اتنا کر دیا کہ اسلامی بینکنگ کی بھی اجازت دے دی بینک کو پرمیشن دے دی لیکن اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ قوم کو یہ چیزیں تعلیم نہیں کی گئی اب حق یہ تھا کہ قوم سارا سرمایہ سود سے نکال کر اس میں رکھ دیتی تو وہ اس خود وہ سسٹم
پہلے ایجوکیٹ کیا جاتا نا قوم کو
قوم کو بتایا ہی نہیں یار وہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں ایجوکیٹ کہاں سے ہوگا بھائی آپ 16 سال کالج میں اور سکول میں لگا کے آ جاتے ہیں آپ وہاں ایجوکیٹ نہیں ہوتے تو پھر شادی ہو گئی بچے ہو گئے نوکری ملازمت اس میں آپ ایجوکیٹ ہوں گے یا گزارا کریں گے جو ایجوکیشن کا ٹائم ہوتا ہے بندے کے پاس جب وہ ٹوٹلی ایک طرف ڈیووٹڈ ہوتا ہے سیکھنے کی طرف اس وہاں تبدیلی آئے تو اس کی سوچ میں تبدیلی آئے تو اب تک ہم سے ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں بن سکا
سوات میں شرعی نظام نافذ کرنے کے معاملات جو
بہت اچھا کیا چلو بہت اچھا ہوا کسی نے خوش دلی سے کیا یا بد دلی سے کیا اچھا کام ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے بہت اچھا کیا لیکن اکارڈنگلی جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں
کیسے کرنا چاہیے تھا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اب جو ہے وہ تمام مذہبی جماعتوں کو بھی مشترکہ طور پر کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنانی چاہیے
میری ذاتی رائے یہ ہے میری ذاتی رائے کہ علماء کی جیوری بنانی چاہیے عدالتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا عدالتیں جس طرح چل رہی ہیں چلتی
جوڈیشری کا سسٹم جو ہے
جوڈیشری کا سسٹم کنٹینیو کرتا ہر جج کے ساتھ 3 علماء بیٹھے ہوتے تشریف فرما ہوتے جیوری ہوتی جو پوری ایویڈنس سنتی اس کیس کی پروسیڈنگ سنتی اور آخر میں اپنی رائے دیتی کہ اس میں فلاں بندہ اتنا خطا کار ہے اتنا نہیں ہے اس کی یہ سزا ہونی چاہیے یہ نہیں پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جج پہ کہ اس نے خود بھی سنی جیوری کا فیصلہ بھی لیا اب وہ اسلام کے مطابق یا اسلامی عدل کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے اب اسے انہوں نے جو کیا ہے کہ ججز کو گھر بھیج دو وہاں عالم بٹھا دو تو عالم اس سسٹم کو نہیں جانتا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے جو سسٹم کو جانتا تھا اسے آپ نے نکال دیا اب عالم جو فیصلے دے گا کل آپ ہی کہیں گے کہ یہ غلط ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ انصاف ہی نہیں ہو رہا میں نہیں سمجھ رہا کہ اس طرح کام چلے گا اگر
آپ کے خیال میں یہ جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے
میرے خیال میں چونکہ اکارڈنگلی نہیں ہے نا آپ جو کام قاعدے کے مطابق نہیں کریں گے وہ وقتی طور پر تو چل سکتا ہے ہمیشہ نہیں چل سکتا
قبائلی علاقوں میں بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ پریشر اس حوالے سے امریکی انتظامیہ باراک حسین اوباما کے نئے آنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ امریکنز خود چاہتے ہیں کہ وہ نیٹو کے ذریعے قبائلی علاقوں پر خود آ جائیں
میں قبائلی علاقوں کا چپا چپا پھرا ہوں میرے سفر نامے گرد سفر میں ان کی تہذیب کی نقوش بھی آپ کو ملیں گی ان کی عادات بھی ان کے خیالات بھی ان کے نظریات بھی اور تاریخ کا حصہ ہے کہ 100 برس انگریز نے ان کے ساتھ گزارا کیا سمجھوتا کر کے گزارا کیا لڑ کے دیکھا اور پھر اس نے سمجھا کہ یہ بات لڑائی سے ختم ہونے والی نہیں قبائلی علاقے جو ہیں ہمارے پاس بلا تنخواہ کے لاکھوں سپاہی ہیں جن کے پاس امنیشن بھی اپنا ہے اسلحہ بھی اپنا ہے کپڑے بھی اپنے تنخواہ بھی نہیں دیتے اور جب آپ کو ایمرجنسی پڑتی ہے آپ ایک دفعہ کال کریں تو لشکروں کے لشکر آ جاتے ہیں آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جو بندہ بھی برسر اقدار آیا وہ وہاں تشریف لے جاتا ان سے بات کرتا کہ تمہارا پرابلم کیا ہے اگر افغانستان میں لڑنا ہے تو افغانوں کو لڑنے دو ان کا ملک ہے وہ لڑ رہے ہیں وہ کب کسی سے مدد مانگ رہے ہیں افغانستان نے آج تک کسی ملک سے مدد مانگی ہے معاشی طور پر یا فوجی طور پر یا کسی ملک سے آپ نے کبھی سنا آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں کہ افغانستان نے مدد طلب کی ہے یہ قرض مانگا تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ کر خام خواہ مدد کرنے جاتے ہیں وہ اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں انہیں لڑنے دو یا کسی کا کوئی باہر کے لوگ ہیں وہ لڑتے ادھر ہیں آ ادھر جاتے ہیں انہیں روک دو انہیں کہو بھائی جدھر لڑ رہے ادھر ہی رہو کہ نہیں یا اپنے ملکوں کو جاؤ اپنے لوگوں سے یہ کہتے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے تم کیوں اپنے ملک کے لیے مصیبت خریدتے ہو اگر لڑنا ہوگا تو پھر ساری قوم مل کر لڑیں گے تم الگ سے کیوں کرتے ہو؟ تو کیا یار وہ یہ بات نہ مانتے؟ اگر اتنی مجبوری پڑی کہ پاکستان کو افغانستان کی مدد کے لیے جانا ہے تو اگر امریکہ وہاں سے آ سکتا ہے تو
یہ سوچ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟
اب میں اسٹیبلشمنٹ میں ہوں نہیں اور آپ کو میں نے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بتا دی کہ وہ قومی ملازم نہیں ہے, وہ لوگوں کے ملازم ہیں, اب جو انہیں حکم دیے جاتے وہ کرتے ہیں.
حضرت ایک طرف قبائلی علاقوں میں امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ, دوسری طرف بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کی طرف سے بھی ہم پر پریشر بڑھ رہا ہے, لبرٹی کا حملہ اور یہ ساری چیزیں, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اب ایک سوالیہ نشان نہیں بنتے جا رہے ہماری سیکیورٹی؟
قبائلی علاقے میں ایک بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا 18واں بھائی ہے, ایک بات ہوتی ہے, ایک محاورہ ہے جس بندے کو وہ پناہ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ 18واں بھائی ہے. ایک بندے کے 17 بیٹے تھے, ایک دوسرے بندے دوسرے قبیلے کا تھا, اس نے کہیں قتل کر دیا, لڑائی ہوئی, وہ اس کے پیچھے اس کے جو مخالف تھے وہ لگے, وہ بھاگا, وہ اس کے گھر میں گھس گیا, اس نے اسے روک دیا ان کو دروازے پہ کہ میرے گھر پہ حملہ نہیں کرو, اگر میرے گھر پہ حملہ کرو گے تو میری اور تمہاری لڑائی ہوگی. ان کا ہمارا بندہ اندر, اس نے کہا نہیں یہ میرا 18واں بیٹا ہے, جب میرے گھر آ گیا تو یہ میرا 18واں
بیٹا ہے.
اب وہاں یہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو پناہ دیتے کہتے ہیں یہ میرا 18واں بھائی ہے. گزارش یہ ہے کہ جو دشمن گھر آ جائے اسے پناہ دینے کی جان کی بازی لگا دیتے ہیں, اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ملک کا ان کے پاس جائے تو کیا وہ اسے قتل کر دیں گے؟ وہ جانیں لڑا دیں گے. بجائے ان پر ڈرون حملوں کے اگر یہ ہماری قیادت چل کر جائے, اپوزیشن والے چلے جائیں,
تو ان کو جو ہے ایوان صدر میں بلا لیتی ہے, جو ہے
ایوان صدر میں بلانے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم انہیں غلام سمجھتے ہیں, آؤ میری بات سنو, وہ نہیں سنتے. اگلے دن ایک پٹھان بات کر رہا تھا, مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی. اس نے کہا جی یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ گن پھینک دو بات کرو, ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دو باتیں سنتا ہے, اذان ہوتی ہے اس کے کان میں اللہ اور رسول کا نام سنتا ہے, اور اس کی پیدائش پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے بار بڑی, وہ بندوق کی آواز سنتا ہے. اب ساری عمر پیدا ہوتے ہوئے پہلی آواز اس کے کان میں گولی کی جاتی ہے اور ساری عمر گولی سے کھیلتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں بندوق پھینک دو اور ہمارے ساتھ بات کرو, اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے یہ بھی کہیں کہ کلمہ چھوڑ دو ہمارے ساتھ بات کرو. اگر کسی نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو ہمارے گھر آ جائے, دیکھے ہم اس کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے, ہمیں سمجھائے وہ کیا چاہتا ہے, ہم سمجھائیں گے ہماری ڈیمانڈ, تو یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, امن قائم ہو سکتا ہے لیکن تکلیف کرنی پڑے گی, لٹانے کا
وہاں
جانا پڑے گا, جانا چاہیے اصولاً.
حضرت آپ کے خطابات میں غزوۃ الہند کا بڑا ذکر ہوتا ہے, اس کا ذرا آپ ذکر؟
غزوۃ الہند کا ذکر میرا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نسائی شریف میں حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو بلا حساب جنت میں جائیں گی, جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا. پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون ہوگی؟ فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو غزوۃ الہند میں شریک ہوگی, اور دوسری وہ ہوگی جو نزول عیسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کر کے جہاد کرے گی. یہ دو جماعتیں ایسے ہوں گی جو بلا حساب جنت میں جائیں گی. پہلے حضور کی پیشگوئی تھی کہ جو قسطنطنیہ جو فوج فتح کرے گی بلا حساب جنت میں جائے گی, کچھ صحابہ کرام کے بارے اہل بدر بلا حساب جنت میں جائیں گے, تو یہ چیزیں پہلے تھی, یہ حضور نے فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ کرے میں غزوۃ الہند کو پا لوں تو مارا جاؤں تو کہیں ابو ہریرہ شہید ہے, اور زندہ رہوں تو کہیں ابو ہریرہ غازی ہے اور یہ غزوۃ الہند کا غازی ہے. تو لوگوں نے حسرت کی اس پہ کہ اس کو ہم پائیں. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں اس میں قابل توجہ ہیں, تو حضور کا ہر حرف اپنے اندر ایک تفسیر رکھتے. دو بڑی خاص باتیں, ایک تو آپ نے فرمایا غزوۃ الہند, الہند جو ہے یہ برما سے لے کر کابل تک یہ سارا الہند ہے, بڑے صغیر الہند ہے. آپ نے اس میں کسی حصے کا یا پاکستان کا یا کسی صوبے کا اس کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی پورے بڑے صغیر کو لپیٹ میں لے گی. دوسری بات جو آپ نے اس میں فرمائی غزوہ, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی جو جنگیں ہوئیں جن میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے اسے غزوہ کہا گیا، جن میں کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجا اسے سریہ کہا گیا، اسے حضور نے جو کبھی ہوگی ابھی تک نہیں ہوئی اسے غزوہ قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اس میں اتنی ہوگی جیسے بنفس نفیس شریک، اس لیے غزوہ کہا، تو یہ ضرور ہوگا۔ اور جب میں تو آج سے بڑا عرصہ پہلے سے بتا رہا ہوں، اب وہ ساری تصویر بنتی جا رہی ہے کہ مغربی طاقتیں ہندوستان کو طاقتور کرنا چاہتی ہیں، ساری ان اسلامک فورسز یکجا ہو رہی ہیں، انہوں نے سکہ ایک کر دیا، انہوں نے پاسپورٹ کی پابندی، ویزے کی پابندی ہٹا دی، ممالک ایک ہو رہے ہیں، ایک طاقت بن رہے ہیں اور اسلام مسلمانوں کو گھیر رہے ہیں ہر جگہ، لیکن اصل اسلام اس وقت اس صدی میں کہاں ہے؟ میں نے دنیا گھومی ہے علیہ السلام، جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک، میں نے ایسا مسلمان روئے زمین پر نہیں دیکھا جیسا اس برے صغیر میں موجود ہے پاک ہند میں، ایسے مدارس کہیں نہیں ملتے جیسے یہاں، دنیا کے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، یہاں کے لوگ پریکٹیکل مسلمان ابھی تک ہیں، باقی دنیا میں لوگ فری سٹائل ہو چکے ہیں، مسلمان ہیں لیکن تہذیب بدل گئی ہے، یہاں ابھی تک اصل اسلام، سچے مسلمان، سچ بولنے والے، سچ پر عمل کرنے والے، قرآن کو رات دن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تہجد گزار، ذاکرین، ہر شعبے زندگی کے لوگ، ہزار خرابی کے باوجود ہر شعبے کے لوگ آپ کو، یہ بیس بن گئی ہے۔ اب جیسے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک کمر نہ توڑی جائے آخر کفر کی نظر اس پر جائے گی کہ یہ مسلمانوں کی بیک بون کہاں ہے، تو تب وہ اس کو گھیریں گے اور اٹ ول بی دا بیٹل فیلڈ۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ فتح اسلام کی ہوگی اور یہ سارا برے صغیر اسلامی ریاست بنے گا اور پھر روح زمین پہ اسلام پھیلے گا۔
اس غزوۃ الہند کو کتنا قریب دیکھ رہے ہیں؟
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تاریخ نہیں بتائی، آپ نے اس کی طرف اشارہ تو فرمایا لیکن وقت تو معین نہیں فرمایا، لہذا کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی دن مقرر کرے، حالات کا جائزہ ہم لے سکتے ہیں کہ اب صدیوں دور نہیں ہے، جو کچھ حالات
اب صدیوں کا معاملہ،
صدیوں کا معاملہ نہیں رہا، اب شاید سالوں کا معاملہ،
سالوں کا معاملہ ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے، بڑا جو ہے وہ دلچسپ سوال اس سارے انٹرویو کا جو ہے وہ، پیر پگارا آپ کے متعلق ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ جنرلوں کے پیر ہیں، کیا ہے؟
پیر صاحب بہت مہربان ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور پیر صاحب بڑے جہادیدہ بھی ہیں، اور پیر صاحب کی نظر بڑے دور تک ہے، تو پیر صاحب جو بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔
آپ جنرلوں کے پیر ہیں؟
بھائی میں خود جرنیل ہوں، جرنیل کو رینک سے نہیں بنتا، میں جرنیل اسے سمجھتا ہوں جو صاحب رائے ہو اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا جانتا اور اس پر ڈٹ جانا بھی جانتا ہو، ہی از دا جنرل۔ تو میرے ساتھ خاک کا بندہ بنایا ہوا آپ لگا دیں، آپ اس بندے کو پھر موڑ نہیں کر سکتے، اس میں ایک نئی روح آ جاتی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ جتنے سارے جرنیل ہیں، اس لیے کہ یہ سارے فیصلے سننے کرنے اور فیصلوں میں مشورہ دینے کے اہل ہیں، آپ نے دیکھا جماعت ساری کو، ان میں ایک آزادی فکر اور ایک مستقبل کی فکر، قوم کی، ملک کی اور دین کی اور آخرت کی، ہم بیک وقت یہ چیزیں فیڈ کرتے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں تعمیر قوم میں، ہم غافل تو نہیں ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ فکر عام ہو جائے، اور اللہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں واقعی یہ لوگ سارے جرنیل ہیں، جو کوئی جرنیل صرف فوجی جرنیل نہیں ہوتے۔
تعبیر قوم سے تعبیر قوم تک ایک طویل سفر، جس کا آغاز قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اب اس سفر کو کس طرح منظر مقصود تک پہنچانا ہے؟ جمہوریت کا یہ سفر، عوام کا یہ سفر، روٹی کپڑا مکان سے سوشلزم اور سوشلزم سے نظام مصطفیٰ تک عوام نے کئی تحریکوں چلائیں، لیکن انہیں حاصل کیا ہوا؟ یہ ہمیشہ سوال 16 کروڑ عوام کے سامنے رہے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اسی کے ساتھ غازی صلاح الدین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان مدارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔